وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. ماہ مبارک رمضان دعاؤں کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس میں انسان کی جو مسلسل کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت ضائع نہ ہو. ظاہر ہے آپ کے پاس زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کچھ وقت ہوگا کہ جو فارغ وقت کہلائے گا یا وہ وقت ہوگا جس کے اندر آپ کچھ اور کر سکیں گے. عقل مند آدمی وہ ہوگا کہ جو کسی بھی وقت کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جس کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار عرض کیا تھا گلگت کے اپنے مولانا صاحب کی تجویز کے روشنی میں کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر 15-20 منٹ کے بعد 10-15 منٹ کے بعد وقت کے امام کو ایک ندا دے دی جائے, ان کو کسی لقب سے پکار لیا جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ مسلسل محفوظ رہتا ہے, اس سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں, ہدایت بڑھتی ہے انسان کی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں, مثال کے طور پر کام کے بعد جو آپ فارغ ہوئے ہیں, اس کو کسی طریقے سے یوٹیلائز کر لیں, اپنے وقت کو ضائع نہ جانے دیں. مثلا اگر بعض مہینوں میں دوسرے مہینوں کے اندر ایسا تھا کہ آپ اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے پھر بیکار کہیں بیٹھے ہیں اور یا آپ کا وقت یوں ہی ضائع ہو رہا ہے, اس کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں. کوئی ذکر کر لیں, کوئی تلاوت قرآن کریم ہو جائے, ذکر ہو جائے, جس کے ذریعے سے آپ کا وقت یوٹیلائز ہو جائے, صحیح طریقے سے اس کا کوئی استفادہ ہو جائے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بالکل عرض کر دوں کہ ہوا کیا ہے, یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ انٹرنیٹ پہ جاری ہوتی ہے اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جتنی تعداد یہاں پر ہے تھوڑا سا شاید زیادہ ہی انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر تو ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی بیٹھتا ہے مثلا دیکھتا ہے, بیٹھتا ہے, کچھ سنا کچھ نہیں سنا. وہاں پہ یہ اندازہ لگایا کہ نہیں, جو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے وہ توجہ سے پھر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, سن بھی رہا ہوتا ہے, اس کے استفادے کے اثرات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ لوگوں کو یہ برداشت کرنی پڑتی ہوگی. ظاہر ہے کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس سے کچھ توجہات ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, لیکن بہرحال انشاءاللہ وہ مومنین بھی استفادہ کریں گے اور اس کے اثرات, اچھے اثرات بھی ہم نے دیکھے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں میری ہمت جو سب سے زیادہ بڑھی وہ ایک تقریر سے تھی. ایک دفعہ ہم نوابشاہ گئے, جس دن یوں ہی میں واقعات کو یاد کرنے کے لیے آدمی آگے پیچھے کے دنوں سے یاد کرتا ہے نا, تو جس دن بے نظیر کیا ہوا چھوڑ دیتے ہیں اس کو, بے نظیر کا کام پورا ہوا یا بہرحال جو کچھ بھی ہوا, تو وہ اس سے 2 دن پہلے کی بات ہے. نوابشاہ میں غدیر کے موقع پہ جشن تھا, غدیر کے ایام تھے, اس موقع پہ ایک جشن تھا, وہاں پہ گئے. صاحب جشن کے اندر 40-50 لوگ ہوں گے, میرے خیال میں 60 لوگ ہوں گے. نوابشاہ کوئی اتنی بہت بڑی آبادی تو ہے نہیں, ٹوٹی پھوٹی سی ایک جگہ سے تھی, بہت کوئی اچھی جگہ بھی نہیں تھی. ظاہری طور پر جو جگہیں ہوتی ہیں بڑی سی جگہیں سے نہیں تھی, پر وہ ہم نے ایک لیکچر دیا, کافی تفصیلی لیکچر تھا, وہ ہم نے دیا, ریکارڈ کیا, گھر واپس آئے, رات کو 2:30-3 بجے گھر پہنچے, اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ صبح تک ڈال دیا. وہ جو میرے خیال میں 40-50 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نیٹ کے اوپر اس کی فیگر دیکھ رہا تھا تو 1500 لوگ دیکھ چکے تھے اس کو, جبکہ وہاں پر جو ہوا تھا تو 40-50 تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو پراپرلی استعمال کر لیں. تو اس سے میری ہمت خاص کر بندی کہ ہاں اگر تھوڑا سا محنت کر لی جائے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ سکتی ہے. ابھی بھی معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں کہیں بول رہے ہوتے ہیں وہاں تعداد کم ہوتی ہے, اور وہ جو نیٹ پہ دیکھنے والے ہوتے ہیں معمولاً ان لوگوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد کا. خلاصہ کلام یہ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے وقت کو استعمال کیجئے, کوئی ذکر کر لیں, کوئی ورد آپ کے پاس ہے آپ ذہن میں سوچتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی ہم اہل ذکر اہل ورد نہیں ہیں. درود تو آتا ہے, درود تو سب کو آتا ہے, فارغ ہیں آپ, کوئی آپ حساس موقع ہے درود پڑھتے رہیے. ابھی کل ایک محفل کے اندر بہت اچھا وقت تھا، بہت اچھا وقت یعنی مانوی اعتبار سے انتہائی قیمتی ٹائم، جس کے اندر 15 منٹ مل رہے تھے، اور ہم نے دوست احباب سے کہا بھی کہ ذکر کریں، لیکن دیکھا بہت کم لوگوں نے ذکر کیا، سب لوگ باتیں کرتے رہے، جبکہ بہت قیمتی وقت تھا، مانوی اعتبار سے بہت قیمتی وقت تھا. مثلا جمعے کا دن آسان نہیں ہے، جمعے کے دن فجر کا وقت، وہ بھی نماز فجر اذان فجر کے بعد کا وقت، انتہائی قیمتی وقت ہے. یعنی مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کے بھائی اپنے بھائی کے ساتھ جرم کر چکے اور اپنے والد کے پاس آئے کہے کہ اے ہمارے والد بزرگوار، یا ابا نستغفر لنا، اے ہمارے والد بزرگوار ہمارے لیے استغفار کیجئے گا، تو انہوں نے فرمایا سوف استغفر لکم، جلد ہی میں تم لوگوں کے لیے استغفار کروں گا. تو روایتوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے کیوں کہا جلدی کروں گا، کہتے ہیں میں کرتا ہوں ابھی، تو کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں صبح جمعے کا انتظار کروں گا، جب جمعے کی صبح آئے گی تب استغفار کروں گا، اس وقت دعا قبول زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی. بہت قیمتی وقت ہے. تو ہمارے اور آپ کے شب و روز اس وقت ماہ رمضان کے اندر بہت قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں بیٹھے ہیں اور یہ کاش یہ کلچر ہمارے یہاں پھیل جائے، مثلا آپ کہیں انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا، ذکر کریں، ورد کریں، کوئی اہل بیت کا ذکر کر لیجئے، درود پڑھتے رہیے. مثلا جو جملات آپ کو آتے ہیں وہ قیمتی ہیں، کم قیمتی نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے کوئی بہت اہم ورد آ رہا ہوگا تب میں کروں گا، نہیں، یہ جو آپ کو آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ قیمتی ہے. یہ اگر قیمتی نہ ہوتا تو نماز جعفر تیار میں 300 دفعہ کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ قیمتی ذکر ہے. یا ایک اور ذکر جو ہم لوگوں کے یہاں انتہائی مظلوم ہے، یعنی بعض ہر چیز مظلوم ہو گئی نا ہم لوگوں کے یہاں، قرآن مظلوم، امیر المومنین کی ذات مظلوم، ذکر بھی مظلوم ہو گئے. وہ کون سا ذکر ہے؟ مجھے مظلوم ترین ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ لگتا ہے. اس کو ہم نے تحفہ بنا لیا، مذاق بنا لیا، اس کو اپنے تمسخر و مسخرے کا نشانہ بنایا ہوا ہے، جبکہ یہ انتہائی قیمتی ذکر ہے. کم سے کم دو پریشانیوں کے لیے بہت زیادہ ریکمینڈیڈ ہے. مثلا کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نماز میں توجہ نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ کیسے یہ ذکر کرو، یہ ذکر کثرت سے کیا جائے. یا مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کے لیے کیا کروں؟ تو کہتے ہیں یہ ذکر کثرت سے کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے علاوہ اس ذکر کے دو مورد اور بھی ہیں. چلیے اب بات نکل آئی تو میں عرض کرتا چلوں. ایک بیماری آپ نے دیکھا ہوگا، بیماری انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں بھولنے کی بیماری، بہت تکلیف دہ بیماری ہے. وہ یہ کہ آپ نے 60 سال محنت کی، 65 سال محنت کی، بہت ساری نالج حاصل کی، معلومات حاصل کی، بڑھاپے میں آئے سب ذہن سے نکل گیا. اب وہ اتنا کارآمد آدمی تھا اپنی جوانی کے اندر، اب بڑھاپے میں آتے آتے فارغ ہو گیا ہے. اب بعض اوقات تو یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان پاتا، کسی کو نہیں پہچان پاتا. ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے ہمارے پاس لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس سے پہلے لگائیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو آپ صبح نماز فجر کے بعد 10 دفعہ کہیں تو اس کی برکت سے جو بہت ساری بیماریاں انسان محفوظ رہتا ہے، ان میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ اس سے انسان محفوظ رہتا ہے. سب کا سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اس نے بہت ساری چیزوں کی تاثیر دی ہے، ذکر کی بھی تاثیر دی ہے. ذکر کی تاثیر دی ہے، ان اذکار کو اہمیت دیں، توجہ سے ذکر ادا کریں تو انشاءاللہ ان کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. اب اس کے تجربے لوگوں نے بہت کیے ان چیزوں کے، کہ مثلا کسی ذکر کے ذریعے سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ان کے تجربے بہت ہو گئے ہیں، اور ان کے تجربوں کے ہوتے ہوئے شاید ہمیں مزید تجربے اور آزمانے کی اب ضرورت نہیں ہے، ان تجربوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، سورہ جاسیہ آیت نمبر 12، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. خدائی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تم اس کے فضل سے رزق تلاش کرو، شاید تم شکر کرتے رہو. دنیا کو دیکھنے کے دو انداز ہیں، ایک الہی انداز ہے، ایک مادی انداز ہے. مادی انداز میں انسان دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے پیچھے خدا کو نہیں ڈھونڈتا، جبکہ چلانے والا وہ ہے. الہی انداز میں انسان ہر چیز کے پیچھے خدا کو ڈھونڈتا ہے، ہر چیز کے پیچھے خدا کو دیکھتا ہے. اگر کوئی انسان صرف خدا کو دیکھنا شروع کر دے, یہ الہی بصیرت رکھ رہا ہوتا ہے, اس کی بصیرت بہت سنگین ہے. یہ وہ چیز ہے جو خدا چاہتا ہے. اب دیکھیں اس آیہ کریمہ کو اگر غور سے پڑھیں تو دیکھیں خدا نے الہی بصیرت کیسے دینا چاہیے. اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں. وہ یہ کہہ سکتا تھا اللہ ہے جس نے سمندر کو پیدا کیا ہے اور اس میں کشتیاں چلتی ہیں. نہیں, یاد دلا رہا ہے میں نے کیا ہے, تمہارے لیے کیا ہے, اور یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں یہ بھی میرے حکم سے چل رہی ہیں. یہ الہی بصیرت ہے. ایک انسان جو مادہ پرست ہے وہ صرف مادہ دیکھتا ہے, وہ دریا دیکھے گا, سمندر دیکھے گا, پانی کی موجیں دیکھے گا, ہوا کے قوانین دیکھے گا, کشتیوں کا چلنا دیکھے گا, اس کے پیچھے خدا کو نہیں ڈھونڈے گا. الہی بصیرت کیا کہہ رہی ہے, ان سب کے پیچھے خدا کو ڈھونڈو. یہ خدا تھا جس نے سمندر خلق کیا, اس نے تمہارے واسطے خلق کیا, کشتیاں بھی جو چلائی ہیں وہ تمہارے لیے چلائی ہیں, اس کے حکم سے چل رہی ہیں. یہ الہی بصیرت ہے. یہ جو ہم لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس نے ہمیں مار دیا ہے, اس نے ہمیں فکری لحاظ سے ذبح کر دیا ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جینوسائڈ ہو گیا اور نسل کشی ہو گئی ہے, ہم لوگوں کا جینوسائڈ ہو چکا ہے فکری طور پر, اب ہم لوگوں کے جسم رہ گئے. ہم لوگوں کا جینوسائڈ ہوا ہے یہ تعلیم کے ذریعے سے. وہ کیا, انہوں نے ہمیں سائنس پڑھائی بے خدا سائنس, نیچر کی اسٹڈیز دکھائی ہیں بغیر خدا کے نیچر سکھائی. اب یہ نیچر جو ہے وہ خدا کی نیچر دیکھ رہے ہیں, اور ایک وہ ہے جو ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا کے اندر ہے. آپ کو انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھیں, اس میں یہ لکھا ہوگا سمندر کے فائدے کیا ہیں, اس میں لکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں, ہوا کے قوانین کیا ہیں, پریشر کون کون سے لاگو ہوتے ہیں, کشتیوں کا آگے بڑھنا سب لکھا ہوا ہوگا. کہیں یہ لکھا ہوگا یہ خدا بھی ہے بیچ, بس یہ مائنس ہو جائے گا. اور وہ خدا کا نظام ایسا ہے کہ اسے مائنس کر دیں پھر زندگی کچھ نہیں ہے. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جو ہمارے ذکر سے گریز کرے گا, دوری کرے گا, اس کی معیشت سخت کر دیں گے, اس کی زندگی سخت کر دیں گے. شاید مادی لحاظ سے بہت کچھ ہوگا لیکن زندگی سخت ہوگی. اب یہ بصیرت کون دے گا؟ یہ وہ بصیرت تھی جو ہمیں قرآن کریم سے لینی تھی, ہم توجہ ہی نہیں کرتے. اب اگر کوئی اس کا اردو ترجمہ پڑھے تو کیا اس بصیرت پہ پہنچے گا؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی رہیں. معمولاً نہیں توجہ کریں گے, جبکہ ہمیں اگر احتیاط سے پڑھیں, جو میں نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ترجمے سے بھی بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جب احتیاط سے پڑھیں گے. بس فرمایا خدا وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے اندر کشتیاں چلیں بے امرے, اس خدا کے حکم سے. اچھا, خدا جگہ جگہ معجزوں کے ذریعے, غیر معمولی واقعات کے ذریعے دکھاتا ہے کہ میرے امر سے ہے, دکھاتا ہے. ابھی چند دن پہلے ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی پانی کے جہاز میں جا رہا تھا, سخت طوفان آ گیا. سخت طوفان آیا, لوگ پریشان ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. تو جناب ایک آدمی آیا, کہنے کا یہ ٹھہر جائے گا. لوگوں نے کہا کیسے ٹھہرے گا, کہنے کا دیکھو ابھی ٹھہرتا. اس نے ایک دعا پڑھی, اپنی جیب سے کھا کے شفا نکالی, اس کو سمندر میں ڈال دیا, پانی ملائم ہو گیا. کھا کے شفا میں یہ اثر بھی ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. شیخ عباس قمی کے لیے مشہور ہے, آپ نے دیکھا حرم میں روزے کے بالکل برابر میں نہر کے پانی بہنے کا راستہ ہے. اب تو وہاں کور ہو گیا, کچھ پارکنگ وغیرہ بھی بن گئی ہے, مختلف چیزیں بن گئی ہیں. پہلے یہاں پہ پانی بہت شدت سے بہتا تھا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ہوتے تھے تو سردیوں میں یہاں پہ پانی بہت شدید بہتا تھا. پہلے میرے خیال میں پیچھے سے انہوں نے کہیں ڈائیورٹ کر دیا اس کو, تو اب وہاں اتنا پانی طاقت سے نہیں آتا, پہلے بہت آتا تھا. ایک زمانے میں دیوار اتنی اونچی نہیں تھی, تو پانی نے کہیں طغیانی کی, پانی بہتا بہتا مسجد اعظم جو بنی ہوئی ہے اس دیوار کے ساتھ ہی مسجد اعظم بنی ہوئی ہے, مسجد اعظم پہ وہ چڑھ گیا. اور لوگوں نے احساس کیا کہ یہ پانی اگر اور چڑھا تو یہ بی بی کے حرم پر پہنچنے والا ہے. تو لوگ آئے شیخ عباس قمی کے پاس, گویا شیخ عباس قمی سے ہی مشہور ہے یہ. تشریف لائے, لوگوں نے کہا کہ آغا صاحب پانی بہت بڑھ گیا ہے, پانی حرم کے دیواروں کو ٹچ کر رہا ہے. فرمایا کچھ نہیں ہوگا. کہنے نہیں آغا, بہت بہت حالت خراب ہے, آپ تشریف لائیے, دیکھیے آپ. تشریف لائے, انہوں نے پانی کو دیکھا, دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اس کے بعد ایک جملہ کہا, پانی کو خطاب کر کے کہنے لگے, کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی, بی بی کا روزہ ہے تجھے شرم نہیں آتی. اتنا کہنا تھا, لوگوں نے کہا بس, پانی نے پیچھے جانا شروع کر دیا. آج تک پانی حرم کی دیوار پہ نہیں آیا, ختم ہو گیا معاملہ. ہم پہچانتے ہیں ان چیزوں کو, یہ سب چیزیں تابع ہیں خدا کے، یہ سب چیزیں تابع ہیں حجت خدا کے، اس خدا کے نبی کے خاندان کے تابع ہیں. ہم نے اس قدرت کو سمجھا ہے کیا؟ کہتے ہیں اندر اتنا ایمان نہیں ہے، ہے ابھی بھی سب کچھ حجت خدا کے پاس ہے. حجت خدا کے ساتھ واقعاً ہمارا رابطہ کیوں کم ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے اپنے باسز کے ساتھ رابطے زیادہ مضبوط ہیں حجت خدا کے مقابلے میں. ان کے بارے میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں دے گا، نہیں دیا اس نے تو معاملہ مشکل میں پڑ جائے گا، میری نوکری کا کیا ہوگا. اتنا حجت خدا کے لیے سوچا ہے کبھی؟ جس کے لیے جملے میں آپ کہہ رہے ہیں، خطبے میں کہتے ہیں بے یمن ہی روز قلبرا، اس کے وجود کی برکت سے تمام انسانوں کو رزق ملتا ہے، اس پہ یقین ہے؟ یہ الہی بصیرت ہے جو ہم لوگوں کو چاہیے. خدا کا مقام، حجت خدا کا مقام، اس ظاہری مادی دنیا کے پیچھے جو چھپی ہوئی دنیا ہے، بے ظاہر نہیں نظر نہیں آ رہی، اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا. قرآن یہ سکھاتا ہے، فرمایا کہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم رزق تلاش کرو. کہاں سے تلاش کرو؟ میں خود تلاش کروں؟ نہیں، فرمایا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کے فضل و کرم سے. تم خود رزق نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، تم خود رزق نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، تم کیا ڈھونڈو گے؟ خدا سے کوئی کیا، خدا ہے بل گیٹ کو تو بہت ملا. فرمایا رزق نہیں ہے، دولت ہے یہ. خدا رزق پہنچانا چاہتا ہے تمہیں، خدا تمہیں برکتیں دینا چاہتا ہے، خدا تمہیں شکم کو نہیں بھرنا چاہتا، خدا تمہیں معنویت سے بھرنا چاہتا ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ خدا نے متعالیٰ ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ ہم کباب کھائیں اور ہم مثال کے طور پر زندگی کے اندر پیٹ بھر کے سوئیں، یہ اس لیے بھیجا ہے نا؟ کوئی احمق اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ خدا نے متعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ختمی مرتبت کو بھیجا، انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام تشریف لائے کہ لوگوں کے پیٹ خالی تھے وہ بھر جائیں. ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے تھا. امیر مومنین جس نے کبھی اپنا شکم نہیں بھرا، ان کا ہدف یہ ہوگا کہ انسانیت کا بس شکم بھرے؟ نہیں، وہ سب چاہتے تھے کہ ساری انسانیت کمال پر پہنچے، اس میں انسانوں کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ ہدف نہیں ہے کہ انسان صرف مادیات حاصل کرے. بس خدا نے مطالعہ چاہتا ہے رزق حاصل کرو، لیکن اس کے فضل و کرم سے حاصل کرو. دوسرا راستہ گناہ سے ہے، گناہ میں بھی پیسہ ہے، گناہ میں پیسہ کم نہیں ہے، اتنا بے تحاشا پیسہ لوگ گناہ سے کما رہے ہیں. لیکن یہ مجھے اور آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ بھائی دولت چاہیے گناہ والی، یا اگر کم بھی ملے تو کم چاہیے لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق چاہیے، کون سی چیز چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ دیکھتے رہے کہ ہم مجھے اور آپ کو کیا چاہیے. اچھا نشانی کیا ہے؟ جو رزق لے رہا ہوگا وہ اس کو خدا کی راہ میں دینے میں اتنا سا بھی دیر نہیں کرے گا، اور جو دولت جمع کر رہا ہوگا وہ کبھی اللہ کی راہ میں ٹیڑھی پیسہ نہیں دے گا، دے گا بھی تو ریاکاری کر رہا ہوگا. جیسے ہم لوگ کیا ہو رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے انعامات لگا کر اور جناب علی پوسٹر بینر لگا کر وہ جناب علی تھوڑا سا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، سوائے جہنم کی کچھ بھی نہیں بنا رہے ہوتے. بھائی کم دو، خاموشی سے دو، کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ کم سے کم خدا نے مطالعہ کی راہ میں تو جائے. میں نے عرض کیا آپ کبھی بھی اپنے آپ کو آزمانے لگے مجھے دولت مل رہی ہے رزق مل رہا ہے، دیکھیے جب اللہ کی راہ میں دینے بھی آتا ہے آپ کا مسئلہ تو نہیں ہوتا کوئی، آپ کو دل تو نہیں کٹتا آپ کا کہ میرا پیسہ جا رہا ہے. اگر بار بار قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے خدا نے مطالعہ فرماتا ہے انفاق کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ الہی بصیرت ہے، دولت کو دیکھنے کی الہی بصیرت کیا ہے؟ دولت وہ ہے اصلی کرامت جو خدا نے مجھے دی ہے، چونکہ خدا نے مجھے دی ہے اس کی راہ میں دینے میں مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں میں نے واقعہ سنا ہے آیت اللہ مرشی نجفی والا اور اس دیہاتی کا، وہ قصائی کا، چلو سنا دیتا ہوں تبرکن، کہیں بہت دفعہ سنایا ہے دوسروں کو، یہاں پہ بھی سنا دیتا ہوں.
محمد بلند تر
صلوات. آیت اللہ مرشی نجفی مرجع تقریب، اتنی بڑی شخصیت دین اسلام کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جان اثار، انہوں نے کتنے برسوں اہل بیت کے در سے وابستگی گزار دی، حتیٰ باہر نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نہیں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بی بی کے حرم میں نماز پڑھاؤں گا. مر جائے تقریر جائیں آئے تو لاکھوں لوگ ان کے آگے پیچھے ہلنے والے، لیکن کبھی نہیں جاتے تھے، کہتے تھے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں یہاں نماز پڑھانی. صاحب ایک موقع پہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ شہریہ تقسیم کیا کرتے تھے، وہ شہریہ نہیں جا رہا تھا، پیسے کے معاملے میں تنگی میں تھے، بہت ادھر ادھر ہوا دیکھا نہیں ہو پا رہا، تو ان کو یاد آیا کم قصائی ہے, نہیں پہلے نہ سنا دیا میں نے, میں بار بار کھٹک رہا, بار وہ کم قصائی تھا اس کو کہلوا کے بھیجا, کہا کہ فلانی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ پیسے ہیں تو بھیجوا دو. اس نے دیکھا آغا کا آدمی آیا ہے, خط لے کر آیا اس کے نام. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے پاس ایک وہ تھی, میں اس کو بھول جاتا ہوں, دھوتی جو باندھتے ہیں قصائی, دھوتی باندھتے ہیں کپڑے جانور وغیرہ کاٹتے وقت, وہ دھوتی اس نے بچھائی وہاں پہ پہلے سے پڑی تھی, اس نے بچھائی اور جو اس کے پاس گلہ تھا جس کے اندر پیسے سے رکھتے ہیں یہ لوگ, وہ سارا اس کے اوپر الٹ دیا. تو جتنا اس کے پاس تھا سکے سکے سارے جمع کیے اس کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد چیک بک منگوائی, جتنا کچھ تھا اس کے پاس چیک کاٹا اس کے اوپر رکھ دیا. اس کے بعد اس لون کو گرا کر کے اس آدمی کے ہاتھ میں دیا, اس نے جملہ لکھا, میں نے جملہ ایک کتاب کے اندر پڑھا, کہنے لگا کہ آغا سے کہنا ان کے جد امجد کی قسم اب میرے پاس کچھ نہیں, جتنا تھا دے دیا. یہ برکت فضیلت دیکھ رہے ہیں, جملہ دیکھے بندہ خدا کا بصیرت نظر آتی, کہ جد امجد کی قسم اب میرے پاس کچھ نہیں. وہ آدمی دھوتی لے کر آغا کے پاس آیا, وہ دھوتی اس نے ایسی رکھ دی, کہا آغا صاحب اس نے دھوتی بھجوائی ہے, اس کے اندر وہ سب کچھ ہے جو اس کے پاس تھا. آغا صاحب نے کھولا دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ نہیں اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب کمال آغا کا تھا, آغا نے وہ دھوتی ہاتھ میں لی اور خدا سے کہا خدایا مرشی نجفی کو اس قصاب کے ساتھ محشور کر دے. دعا یہ, البتہ میں بتا دوں وہ یہ دعا یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس قصاب کو میرے ساتھ محشور کر دے, لیکن وہ خدا کے سامنے اتنے متواضع تھے کہ اپنے آپ کو کوئی مقام نہیں دیا. اس کے بعد یہ کیوں کیا انہوں نے, کیوں کیا؟ ایک آدمی نے دولت دینے میں اتنی سی دیر نہیں لگائی, جس دن اس کو احساس ہوا کہ آج میری دولت امام کے کام آنی چاہیے, اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا. یہ دولت نہیں ہے, یہ رزق ہے, یہ وہ کام ہے دولت کا جو اس نے لینا تھا. اصل کام یہ ہے, ہماری اور آپ کی ساری صلاحیتیں, ساری توانائیاں, ہماری اور آپ کی اولاد, ہماری اور آپ کی اپنی زندگی صرف ایک ہدف کے لیے, حجت خدا کے کتنے کام آئے گی, کوئی اور چیز نہیں ہے اس کے اندر. کیا ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر؟ ہماری اور آپ کی زندگیاں اس لیے کہ اگلی نسلوں کے کتنے کام آئیں گی, کیا ہماری اگلی نسل محترم ہے یا حجت خدا محترم ہے؟ ہماری اور آپ کی اگلی ساری نسلیں قربان ہو جائیں حجت خدا کے ایک سیکنڈ کے اوپر. جس دن ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اور آپ کا سب کچھ حجت خدا کے لیے, امام وقت کے لیے, اس دن ہم لوگوں کا زندگی کا ہدف حاصل ہو گیا. یہ بصیرت ہم لوگوں کو چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ظہور میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے, لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا حجت خدا کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے. وہ سمجھ رہے ہیں ہماری دولت, ہماری اولاد, ہماری نسل, ہماری شہرت. جب یہ ہم بیچ سے نکل گئے اور سب آ گیا کہ حجت خدا کی دی ہوئی امانت, پھر معاملہ حل ہے. اس بصیرت کو کہاں تک پہنچائیے؟ وہاں تک پہنچائیے کہ ایک آدمی امیر المومنین کے اصحاب میں معاویہ پکڑ لیتا ہے, بلاتا ہے, کہتا ہے کہ کیا ہوا, تمہارے کتنے لڑکے تھے؟ اس نے بتایا اتنے تھے. کہنے کا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہنے کا وہ دو صفین میں مارے گئے, دو یہاں دو وہاں, اس طرح کر کے اس نے بتایا کچھ جواب. بہرحال دو یا دو سے زیادہ بچے اس کے امیر المومنین کے ساتھ جنگوں میں شہید ہو گئے. اس نے طنز کرنے کے لیے, بہت ہوشیار آدمی تھا, مکار آدمی تھا, طنز کرنے کے لیے کہا دیکھ علی کے بچے زندہ ہیں اور تیرے سارے بچے مارے گئے, طنز کرنے کے لیے. یہ آدمی اہل بصیرت تھا, فوراً جملہ کا کہنے لگا بے حیا دیکھ علی شہید ہو گیا میں زندہ ہوں. کہنے لگا دیکھ بے حیا تو مجھ سے کہہ رہا میری اولاد میرا مولا شہید ہو گیا میں زندہ ہوں, یہ دیکھ اب مجھے شہید ہونا تھا پہلے. یہ بصیرت چاہیے ہم لوگوں کو, حجت خدا کے اوپر قربان ہونے کی طاقت, اور پہلے خود کو قربان کرنا, اس سے پہلے اپنی سب کچھ قربان کرنا. جس دن ہم نے یہ بصیرت سیکھ لی, جو کہنا بہت آسان ہے اور کرنا یقیناً آسان نہیں ہونا چاہیے, تب ہم لوگ حجت خدا کی نظر لطف کے مستحق ہیں, پھر تشریف لاتے ہیں, پھر سب کچھ ہونا چاہیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, اس نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, سب کا سب اس کی طرف سے ہے. بصیرت دیکھ رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں سب کا سب اس کی طرف سے. قرآن کریم سے فرماتا ہے شمس و قمر و نجوم اور یہ اور وہ, یہ سب کیا ہیں؟ یہ خدا کے حکم پر چل رہے ہیں. الہی بصیرت ہے, سب کو دیکھو اور کہو یہ خدا کے حکم پر ہے. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو مادہ پرست دنیا یہ بھی خدا کے حکم سے ہے, یہ جو امریکہ کی طاقت ہے مثلا یہ بھی خدا کے حکم سے ہے، یہ جو یزید کی طاقت ہے یہ بھی خدا کے حکم سے ہے، ہاں یہ بھی خدا کے حکم سے ہے آپ کا امتحان لینے کے لیے. جب کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد یا شمر ابن ذوالجوشن سید الشہداء کے مقابلے میں کھڑا تھا تو کیا خدا نے متعال کے علاوہ کہیں اور سے طاقت لایا تھا؟ طاقت تو خدا کی دی ہوئی تھی لیکن امتحان کے مرحلے سے تھے. سید الشہداء نے امتحان گزار لیا، اس امتحان کو گزارنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ میرے اور آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے. اگر ہم اور آپ ان مصیبتوں کے اوپر تحمل نہ کریں تو ہم کیسے مقام حاصل کریں گے؟ پھر ہمارا اور آپ کا کام یہ رکھا، یہ ورنہ پھر امتحان کیا تھا؟ اگر یہ ہو کہ ہمیشہ ایسا ہو کہ تمام انبیاء ہمیشہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہوتے چلے جائیں تو پھر امتحان کون سا ہے؟ تو لوگ دولت حاصل کرنے کے بھی انبیاء کے پاس چلے جائیں گے، لوگ سب کچھ لینے کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، کیونکہ دیکھیں گے سامنے والا ہمیشہ شکست کھاتا ہے. امتحان تو اس وقت ہے کہ وہ سامنے دیکھے نمرود ہے اور پھر بھی حضرت ابراہیم کا ساتھ دے. البتہ بعد میں نمرود نے شکست کھائی، فرعون نے شکست کھائی، یہ سب کا سب قوانین کے تحت ہے. خدا نے متعال نے ان کو بھی بغیر قوانین کے نہیں رکھا ہے. فرشتے کب نازل ہوتے ہیں قانون ہے، دشمن کب شکست کھاتا ہے قانون ہے. ایک جملہ میں دیکھ رہا تھا آغا بہجت کا، آپ کہیں گے میں آغا بہجت کا اس دفعہ بہت سنا رہا ہوں کیونکہ لگتا ہے کہ شخصیت ایسی ہے. بہرحال اس میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صدام زندہ تھا، ان کے پاس کوئی آیا کہ نا صاحب اتنا ایرانی قوم صدام کے مرنے کی دعائیں کر رہی ہے، اتنے ہمارے پاس عرفا ہیں، یہ سارے عرفا مل کر ایک دعا نہیں کر سکتے صدام مر جائے؟ تو آپ لوگ مل کے ایک دعا کر دیں جان چھوٹ جائے اس سے. فرمائے کہ مثلا جو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں استعمال کر رہا، کہ مثلا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دعا نہیں جس سے دشمن مر جائے، یا ہماری دعا میں اتنی طاقت نہیں کہ دشمن مر جائے؟ پھر انہوں نے ایک جملہ فرمایا خدا یہ جانتا ہے، اس طرح کا جملہ ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں، فرمایا اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مصلحت نہیں ہے کہ دعا کی جائے، مصلحت نہیں ہے. 6 لاکھ مر چکے ہیں صدام کے جانے کے بعد. میں نہیں کہہ رہا صدام اچھا ہے یا صدام لینا اچھا تھا، نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں خدا کی مصلحتوں کو میں اور آپ نہیں جانتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مصر ہوتے ہیں، خدایا یہ کیوں کیا، خدایا وہ کیوں کر دیا، خدایا اس کو یوں کر دے. بعض اوقات تو خدا کو ایسے ریکمنڈیشنز بھیج رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے پتہ نہیں سارا ہے برین تو ہمارے پاس ہے، نعوذ باللہ خان تو صرف ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے کمانڈ کے منتظر فرشتے بیٹھے ہیں کہ بھائی ہم نے بھیجنا ہے، بھائی یہ کر دے یہ کر دے وہ کر دے. ارے بھائی کبھی قانے ہو جائیں کہ ٹھیک ہے خدا جو تو جانتا ہے وہ کر رہا ہے، ہم مسئلہ ہم نہیں پہچانتے تو پہچانتا ہے، 4 دن آسانی کے دیے 5 دن سختی کے دے دے کوئی بات نہیں، تحمل کرنا چاہیے خدا کی مسئلہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ معاملہ بہت سنگین ہے غور و فکر کرنا. ہم لوگوں کے پاس ہر چیز میں فکر کرنے کے لیے وقت ہے، جو نہیں ہے تو دین میں فکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہر چیز میں ہم ایکسپرٹ ہیں، پلاننگ کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر، ہر چیز کے اندر ایکسپرٹ ہیں. جس چیز میں مصیبت آ جاتی ہے وہ یہ کہ جب ہم اپنے اوپر غور فکر کرنے لگتے ہیں کہ ہم خدا کے اچھے بندے رہے یا نہیں رہے، اس غور و فکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون. اے رسول کہہ دے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو معاف کرتے رہیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ اللہ ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کمایا کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس ظاہری ترجمہ کیا ہوا، جو لوگ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے اے اللہ کے رسول جو لوگ ایمان لائے ان سے ایک بات کہہ دیں. کیا بات کہیں؟ ان سے کہیں کہ جو اللہ کے ایام کی امید نہیں کرتے، یعنی جنہیں قیامت کا یقین نہیں ہے، انہیں بخش دیں، انہیں معاف کر دیں. اہل ایمان کس کو معاف کر دیں؟ ان کو معاف کر دیں جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے. کیوں کر دیں گے بھائی؟ جس کو قیامت کا یقین نہیں ہے اس کو سزا ملنی چاہیے نا. کیوں ہم سے کہا جا رہا ہے معاف کر دیں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ خدا جزا دے اس قوم کو ان چیزوں کی جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیے دو راستے ہیں. ایک دفعہ ایک شخص آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے، آپ جان رہے ہیں برائی کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، دو راستے ہیں آپ کے سامنے، ایک تو یہ کہ آپ خدا سے کہیں خدایا اس کے گھر کو آگ لگا دے، بد دعاؤں نثار کرنا شروع کر دیں، یہ ایک راستہ ہے. اچھا اگر آپ نے بد دعائیں نثار کرنا شروع کر دی، حساب برابر کر لیا، حساب برابر ہو گیا نا، آپ خدا سے کوئی طلب ہے نہیں. دوسرا راستہ کیا ہے؟ آپ بدلہ نہ لو. آپ بدلہ نہ لیں، اب بدلہ کون لے گا؟ اب خدا لے گا، اب خدا لے گا. کم از کم دو واقعے مجھے ایسے بتائیں جس میں اگر کسی اچھے کے ساتھ کسی نے برائی کی اور اس نے بدلہ نہیں لیا تو خدا نے بدلہ لینا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آیت اللہ شاہ آبادی، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے آیت اللہ شاہ آبادی کا واقعہ، وہی جن کو امام خمینی عارف کامل لکھتے ہیں، ان کی زندگی عجیب زندگی تھی کہ ان کی زندگیاں کہیں سے لے کے پڑھیں، نیٹ کے اوپر انگلش میں بھی ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا مل جاتا ہے، سرچ کریں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آیت اللہ شاہ آبادی بہت عجیب تھے. آیت اللہ شاہ آبادی میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، شاید رضا خان کے دور میں تھے، یہ جو آخری بادشاہ تھا اس سے پچھلے والے کے، اور تہران میں ایک ایسے محلے میں نماز پڑھاتے تھے جو کرپشن کے لیے مشہور تھا، بہت سارے نائٹ کلب تھے اس محلے کے اندر، وہاں وہ نماز پڑھاتے تھے اور ان کی نماز اتنی عارفانہ ہوتی تھی کہ تہران کے بڑے بڑے عرفا ان کی مسجد میں آتے تھے. اچھا اب ہوتا یہ تھا کہ وہ روڈ جس سے وہ لوگ گزر کے جاتے تھے وہاں سارے نائٹ کلب ہوتے تھے، اور آغا صاحب اسی روڈ سے گزر کر مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور چونکہ وہ وہاں پڑھاتے تھے تو عرفا ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے، وہ سب بھی وہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ کے ختم کرتے تھے اور باہر نکلتے تھے تو یہ سب عرفا ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے جاتے تھے. ان لوگوں کے اس آنے جانے سے وہ روڈ بدل گئی، سارا گناہ ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ معاملہ الٹا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا بھائی تو نماز پڑھتا ہے اور پھر یہ گناہ بھی کرتا ہے، تو نے سوچا نہیں یہ دونوں کیسے جمع کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں واللہ صحیح کہہ رہے ہو، آئندہ سے نماز نہیں پڑھوں گا. صحیح کہہ رہے ہو. تو وہ عارف تھے، وہاں سے گزرتے تھے، وہ روڈ بدل گئی، لوگوں کو تبدیل کر دیا. بادشاہ نے بڑے ظلم کیے ان کے اوپر، بڑی باتیں ہوئی صاحب. آیت اللہ شاہ آبادی بڑی عجیب شخصیت تھی، اور جناب علی احسان ماشاءاللہ ان کا کام، ان کا بہت اچھا کام تھا. تو ان کا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ کہیں پر حمام میں تھے، کیونکہ پہلے زمانے مشترک حمام ہوا کرتے تھے، لوگ جاتے تھے نہانے کے لیے، وہاں پہ جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ کہیں حمام میں نہانے گئے، باہر کوئی فوجی کھڑا تھا انتظار کر رہا تھا، شاید ان کو کوئی دیر لگی ہوگی، وہ باہر سے چیخنے چلانے لگا، کون ہے یہ ہے وہ ہے، گالیاں دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ اپنی ترنگ میں ہے کہ میں تو فوجی ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اور جناب بولے چلا جا رہا ہے. اچھا آواز آپ کچھ نہیں بول رہے، تھوڑی دیر میں وہ نکلے، لوگوں نے دیکھا اور باپ رے باپ، عید اللہ شاہ آبادی تھے اندر. آواز سے کہا آواز صاحب اس نے آپ کو بہت گالیاں دی. آواز نے کچھ نہیں ہوا. تو کہا کچھ نہیں ہوا آواز صاحب، یہ تو اس نے بہت گالیاں دی. کہا نہیں کوئی بات نہیں. تھوڑی سی دور گئے، اچانک اس فوجی کے اوپر فالج کا حملہ ہوا، وہیں مر گیا. یہ ایک واقعہ شیخ مرتضی انصاری کے ساتھ، جہاں تک میرا ذہن کہہ رہا ہے شیخ مرتضی انصاری کے ساتھ تھا، کسی اور کے ساتھ ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کوئی بڑی شخصیت تھی باہر، وہ کسی راستے سے جا رہے تھے، پتہ نہیں کس چیز ٹکرائے کیا ہوا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، کہ بہرحال ایک آدمی نے نکل کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دی. انہوں نے سنا، انسنا کر دیا، کہ میں نے نہیں سنا، آگے چلے گئے. جب وہ آگے جانے لگے ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا آ صاحب ایک برا بھلا آپ بھی کہہ دیں. کہنے لگے میں کیوں کہوں؟ کہنے نہیں آ صاحب دو جملے اس کو آپ کہہ دیں. کہیں گے نہیں میں نے نہیں کہنا ہے. کہیں گے آپ نہیں کہیں گے نا اس کو خدا سزا دے گا. وہ جو ایسا کوئی دل والا تھا، اس کو پتا تھا قانون یہی ہے کہ اگر انہوں نے نہیں بولا اب خدا اس کو سزا دے گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اچانک اس کے اوپر فالج کا حملہ ہوا. کہنے لگا صاحب میں کہہ رہا تھا اگر آپ اس کو دو جملے بول دیتے بچ جاتا. خدا یہی کہہ رہا ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ قل للذین آمنوا، ان لوگوں سے کہو جو ایمان لائیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو خدا کے دنوں پہ یقین نہیں رکھتے انہیں معاف کر دو. معاف کر دو کیا مطلب؟ تم مت جھگڑو ان سے. اب بتائیے اس جگہ نہیں کہا جا رہا جب تمہارے دین پہ حملہ ہو رہا ہو تب بھی کہا جائے کہ تم مت جھگڑو ان سے؟ نہیں، وہاں پہ تو مقابلہ کرنے کو کہا ہے. وہ جو ہم لوگ قنوت کے اندر دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے خدایا کوئی مصیبت ہمارے دین میں قرار نہ دے. دنیا پہ مصیبت آئے، دین پہ مصیبت نہ آئے. ہماری دنیا پہ کوئی حملہ کرے اس کو کہے بخش دو، جو دین پہ حملہ کرے اس کو نہیں کہا کہ اس کو بھی بخش دو، اس کو کہا مقابلہ کرو، غیرت دکھاؤ، دین کی غیرت ہونی چاہیے تمہارے اندر. فرمایا جو لوگ کریں ان کو معاف کر دو. کیوں؟ لیجزی قومن بما کانوا یکسبون، تاکہ خدا ان لوگوں کو اس کا بدلہ دے جو وہ کمایا کرتے تھے. یہ جو کرتے تھے حرکتیں، خدا اس کا بدلہ دے دے گا. اس کے بعد خدا نے آخر میں قانون بنا دیا اور اس کے بعد سے موضوع تبدیل ہوگا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. جو عمل صالح کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے ہوگا. اب جو عمل صالح کریں گے آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا. ومن اساء، جو برا عمل کرے گا، فعليها، وہ اس کے خلاف جائے گا. کوئی آدمی برائی کر کے اپنے نفس کے لیے اچھائی جمع نہیں کر پائے گا، اور جو اچھائی کرے گا اس کو خدا اس کے نفس کے اندر اچھائی دے دے گا. اب اس کا قانون کیسا ہے؟ قانون بہت سادہ ہے. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اچھا لوٹائے جاؤ گے کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہیں. ایک لوٹائے جاؤ گے کا مطلب یہ کہ قبر میں جاؤ گے. اچھا جب قبر میں جائیں گے تو لوٹائے جائیں گے؟ قبر میں خدا کا گھر ہے نہیں. پھر لوٹائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا لوٹائے جائیں گے یعنی میدان محشر میں جائیں گے، آگے جنت میں جائیں گے. آگے ہماری دینی معلومات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. آگے کا نہیں معلوم آگے کیا ہوگا. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا یہ واپسی کا سفر ہے کتنا بڑا. واپسی کا مطلب کیا ہے؟ سر جسم کی واپسی ہے یا روح کی واپسی ہے؟ ظاہر جسم کی واپسی تو نہیں، جسم تو ختم ہو جانا ہے. روح کی واپسی ہے. روح کی واپسی کس سمت ہے؟ اچھا آیا کہاں سے ہے کہ اب کہیں واپس جائے گا؟ آیا کہاں سے تھا؟ جائے گا کہاں پر؟ کس راستے سے آیا تھا؟ کس راستے پہ جائے گا؟ اس کو ہم نے سوچا ہوا ہے؟ کن منزلوں کو طے کرتا ہوا آیا تھا اور کن منزلوں کو طے کرتا ہوا جائے گا؟ آنا تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا، جانا، اس راستے سے گزرنا اب یہ ہمارے اختیار میں ہے. کس راستے سے گزارنا ہے؟ اس کو کیا کریں گے تو راستہ اچھا ہوگا اور کیا کریں گے تو راستہ برا ہوگا، یہ ہم نے طے کرنا ہے. آنا ہمارے اختیار میں نہیں تھا. یہ سب چیزیں بہت تفصیل طلب ہیں. آنے کا راستہ کیا تھا، واپسی کا راستہ کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، قیامت کیا ہے. لب لباب عرض کروں، ہم نے قیامت کے اوپر غور و فکر نہیں کیا. اور میں نے شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اصل قیامت کا لفظ جو ہم نے قیامت تجویز کیا ہے عقیدے کے لیے، یہ جملہ صحیح جملہ نہیں ہے. ہمیں وہی تجویز کر لینا چاہیے کہ جو عرب اور فارسیوں نے کیا. عرب نے اور فارس نے، یعنی ایرانیوں نے، قیامت کے عقیدے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معاد. معاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واپسی. اگر قیامت کہیں گے، قیامت ایک دن کا نام ہے، یوم القیامہ، قیامت ایک مرحلے کا نام ہے، پورے عقیدے کا نام قیامت نہیں ہے. پورا عقیدہ کیا ہے؟ واپسی. اگر واپسی عقیدہ ہے تو پھر بہت طولانی بحث ہے. قیامت پر بحث بہت چھوٹی ہے، واپسی پر بحث بہت لمبی ہے. واپسی پہ بحث کیا ہے؟ واپسی کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کہاں پہ واپس جانا. قیامت کی تو بحث صرف اتنی سی رہ جائے گی کہ اس دن حساب کتاب ہوگا، نام اعمال دیے جائیں گے اور جنت جہنم کا فیصلہ ہونا. لیکن اگر واپسی کی بحث کریں گے تو پھر واپسی میں بہت ہے. یہ جو نفس کے ذریعے واپسی ہو رہی ہے، اس نے دو تین مراحل کو گزارنا ہے. اس نے ایک عالم مثال گزارنا ہے جو کہ برزخ ہے، ایک عالم عقل کو گزارنا ہے، اور عالم مثال اور عالم عقل کو ہوتے ہوئے اس نے لقاء اللہ تک پہنچنا ہے. سب کی ڈیسٹنی یہی ہے، سب کا راستہ یہی ہے، سب نے اسی راستے سے گزرنا ہے، سوائے یہ کہ ایک آدمی نے بہترین زندگی کے ساتھ عالم مثال یا برزخ سے گزرنا ہے، اور ایک آدمی نے تڑپ تڑپ کے، مر مر کے سزائیں اٹھا اٹھا کر عالم مثال سے گزرنا ہے. ایک آدمی کا برزخ 3 دن کا ہوگا اور وہ عالم عقل کے اندر داخل ہو جائے گا اور بعد میں لقاء اللہ پہ فائز ہو جائے گا، اور ایک آدمی کا برزخ لاکھوں سال کا ہوگا، تب وہ صلاحیت حاصل کرے گا کہ وہ عالم مثال میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے. اور یہ ساری کیٹیگریز اطاعت خدا اور اخلاق حسنہ کے اوپر بنیں گی. جس کے اندر اطاعت الہیہ زیادہ ہوگی، جس کے اخلاق حسنہ ہوں گے، اس کی برزخ 3 دن کی ہوگی، عالم عقل کے اندر داخل ہو جائے گا. اور جس نے یہاں اطاعت خدا نہیں کی، اخلاق حسنہ نہیں کمائے، اس کی بدقسمتی سے اس کا جو محشر کے اندر اٹھنا ہے وہ جانوروں کی صورت میں. پھر اس جانوروں کی صورت کو ختم کرتے کرتے اس کو لاکھوں سال لگ جائیں گے عذاب جھیلتے جھیلتے، تب جا کر وہ اس زیرو پہ کھڑا ہوگا جس پہ اس دنیا میں آیا تھا، یعنی پھر انسان بنے گا. پھر لاکھوں سال اپنے عذاب کو اٹھائے گا تاکہ انسانیت کے مرحلے سے پیوریفائی ہو کر عالم عقل کے اندر داخل ہو. اگر یہاں محنت نہیں کریں گے 25-30 سال 40 سال جتنا بھی ہمارے پاس ہے، تو اس دنیا کے اندر لاکھوں سال کی یہ محنت کرنی پڑے گی. عقل مند وہ ہے جو لاکھوں سال کے عذاب اٹھانے کے بجائے یہیں پر 15-20 سال محنت کر لے. اور خدا نے طاقت یہاں پر اتنی رکھی ہے کہ اگر کوئی یہاں پر محنت کرے تو یہیں پر محنت کر کے عالم عقل کے اندر داخل ہو سکتا ہے. پھر اس کی برزخ میں نے عرض کیا 3 دن کی. اور اگر خدا نہ کرے یہاں پر محنت نہیں کی تو محشر میں حشر جانوروں کی صورت میں ہوگا، اور نہیں معلوم ایک جانور کی صورت میں ہوگا یا کئی جانوروں کی صورت میں ہوگا، چونکہ ہر صورت کے اوپر ہزاروں لاکھوں سال عذاب اٹھانا پڑے گا یہاں تک کہ ختم ہوں گے. اور وہ جانوروں کی صورت کیوں ملے گی؟ اعمال کے نتیجے میں، اخلاق کے نتیجے میں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مکار ہوگا تو شاید اس کو لومڑی کی صورت ملے گی، تو ہزاروں سال عذاب اٹھائے گا تاکہ اس لومڑی کی صورت کو ختم کرے جو اس کی اس مکاری کے نتیجے میں ملی تھی. یا اگر یہاں پر کوئی کسی کو انتہائی اذیت تک تنگ کرنے والا انسان ہے تو اس کو شاید مثال کے طور پر بچھو یا سانپ کی صورت میں اٹھایا جائے، پھر ہزاروں سال اس کے اوپر عذاب ٹوٹے گا یہاں تک کہ سانپ اور بچھو کی شکل ختم ہوگی. اور بعض انسانوں کے اوپر 9-9, 10-10 حیوانوں کی صورتیں چڑھی ہوئی ہیں، تو اس میدان حشر کے اندر لاکھوں سال لگ جائیں گے کہ وہ ساری جانوروں کی شکلیں ختم ہوں اور یہ انسان بنے. اس وقت وہ اس زیرو پہ کھڑا ہوگا جس پہ یہاں آیا تھا. یہ سب مائنس کا سفر کر لیا، یہ جتنی اخلاق سے ہم دور ہوتے چلے گئے یہ ہمارا مائنس کا سفر ہے. اور ایک دن یہاں مائنس میں گزارنا وہاں لاکھوں سال بن سکتا ہے. لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ یہاں محنت کرے، یہاں کے 25-30 سال اپنی زندگی کو اطاعت الہیہ اور اخلاق حسنہ کی تعمیر میں گزارے، تاکہ وہاں پر جب اٹھے تو جانوروں کی شکل میں نہ اٹھے، انسان کی شکل میں اٹھے اور کامیاب انسان کی شکل میں اٹھے، تو اس کی برزخ پوری ہے، عالم عقل کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو لقاء اللہ کے باقی مراحل ہیں ان کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے. بس سفر آسان سفر نہیں ہے، ہم قیامت کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں. لہذا ہم لوگوں کو بالکل نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی انسانی شکل سے محروم کب ہو جاتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس زہر کا اثر جسم کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہمارے گناہوں کا اثر ہماری اس صورت انسانیہ کے اوپر کیا ہوتا ہے. لہذا کثرت کے ساتھ ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام بعض اوقات انسانوں کو جانوروں کی شکل میں دیکھتے تھے. کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں. ان سب کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں کچھ واسطے دیے ہیں، کچھ ذریعے دیے ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے. کیوں بعض لوگ قیامت کے دن بہت نورانی طور پر اٹھیں گے اور بعض لوگ اپنی انسانیت میں بھی نہیں اٹھ پائیں گے؟ راز ہمیں یہیں پہ سمجھ لینا چاہیے. یہ وہ معاد ہے جس کے اوپر غور و فکر نہیں ہوا ہے، وقت ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کر لینا چاہیے. اور ہمارے پاس واسطے بہت ہیں، میں کہتا ہوں ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں. ہم لوگ اتنے واسطوں کے ہوتے ہوئے خدا نہ کرے اگر انسانیت کے مرحلے میں نہیں پہنچ پائے تو پھر بہت بد نصیبی ہے. جس کا بڑا وہ ہو جو شکم پرست ہو، وہ شکم پرست جانور کی صورت میں اٹھے تو چلو اس کا بڑا تھا ہی شکم پرست. جس کے بڑے اہل بیت ہوں وہ خدا نہ کرے جانوروں کی صورت میں اٹھے، یہ بد نصیبی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اپنی زندگی میں سنوار لینا چاہیے تھا. اہل بیت کے تقوی سے کیا کم داستانیں سنی تھیں؟ ان کی پرہیزگاری، ان کا تقوی، ان کی عبادات، ان کو کم سنا تھا کیا؟ اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں سیکھا. مثلا کیا ہم نے نہیں سیکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس سفر اسارت کے دوران نماز شب قضا نہیں کرتی تھیں؟ یہ سب کو معلوم. یعنی بی بی کا کیا مقام تھا اس زمانے میں جو وہ سفر ہو رہا تھا؟ بات چیتیں بہت الہی ہوتی ہیں، دیکھنے والے پہچان نہیں پاتے. مثلا آیا واقعا میدان کربلا میں جتنے لوگ کھڑے تھے سید الشہدا کو جانتے تھے، پہچانتے تھے؟ شاید جانتے ہوں گا کہ سید الشہدا کون ہے، لیکن آیا پہچانتے تھے کہ سید الشہدا کس مارکے سے گزر رہے ہیں؟ مثلا یہ جو لوگ جن کا خون بہ رہا تھا، آیا لوگ جانتے تھے کہ یہ خون کیا ہے؟ یہ کن پاکیزہ ہستیوں کا خون بہ رہا ہے؟ اسی طریقے سے مثلا جب وہ کربلا کا قافلہ وہ سرا سفر کر رہا تھا تو کیا لوگوں کو پتا تھا یہ کون لوگ گزر رہے ہیں؟ بی بی کا مقام کیا مقام تھا؟ لوگ واقف نہیں ہوں گے، یعنی خدا نے ان کو صلاحیت دی تھی لیکن واقف نہیں کرنے دیا اپنے آپ کو، ورنہ اگر وہ دیکھتے ہوتے تو بہت ساری چیزیں سمجھ جاتے ہیں. وہ میں اس شعر بہت زیادہ عرض کرتا ہوں کہ چوتھے امام کے لیے اس شاعر نے کہا تھا کہ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے. آیا واقعا کعبہ کا ستون ہونا لوگوں نے درک کیا تھا؟ اب میں آ کر کہوں گا، آیا کسی نے درک کیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام کیا مقام ہے؟ آیا لوگوں کو احساس ہوا ہے؟ محافظ امامت کہنا آسان ہے، محافظ امامت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. یعنی ہم لوگ مصائب میں سنتے ہیں لیکن شاید بی بی کے مقام سے واقف نہیں ہیں. یہ بی بی وہ ہیں جو چوتھے امام کو خود اٹھا کر لے کر آئی ہیں خیمے میں سے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں اور ایک بی بی خیمے کے برابر میں کھڑی ہوئی ہیں اور بار بار خیمے کے اندر جھانک رہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مخدرہ یہ خیمہ جل رہا ہے، آپ اس کے اندر مت جائیے گا. اور وہ کہتا ہے میں نے اچانک ان کو دیکھا کہ وہ خیمے کے اندر چلی گئی اور ایک جوان کو خود اٹھا کر لائی. آیا فرشتے آرزو نہیں کر رہے ہوں گے کہ ان کو زینب کا یہ مقام مل جاتا؟ کس انسان میں طاقت ہے بی بی زینب کے اس مقام کو پہچان لے؟ یہ اس مرحلہ یا وہ مرحلہ جب چوتھے امام کو انہوں نے خود سوار کیا، اور جب خود سوار ہونے لگی تو عباس کی طرف رک کر کے کہا کہ بھیا سوار نہیں کرواؤ گے؟ کس عظمت کے ساتھ فرمایا ہوگا کہ یہ وہ تھیں کہ جب سوار ہوتی تھیں تو علی اکبر کھڑے ہوا کرتے تھے اور وہ اپنا ہاتھ بھی چالیا کرتے تھے، اور اب ایک موقع کے اوپر فرمایا ہے اے 18 بھائیوں تمہاری بہن سوار ہو رہی ہے، اب کوئی سوار نہیں کرے گا، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، ہم لوگوں کے اندر سخت مسائل پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے، لیکن بس مجھے نہیں معلوم یہ لائن جب بی بی کے قبر کے اوپر تازیانے برساتے ہوں گے تو آپاس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی. خدا مجھے معاف کرے یہ تخت جملہ کہنے پر. بس یعلم الذین ظلموا ایہا منقلبین. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی برکتوں سے ہماری خطاؤں لغزشوں تقصیرات سے درگزر فرما. اے پاک پروردگار تو جس امتحان میں مبتلا کر، اے پاک پروردگار امتحانوں میں سرخرو ہونے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے مختلف مقامات پر، جن کے نام میں سے بعض کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اور بعض کا تذکرہ نہیں کرتے، افغانستان کے مومنین مشکلات میں ہیں، ہندوستان کے مومنین مشکلات میں ہیں، کشمیر کے اندر دوسرے مقامات پر، اور جو مشہور ہیں عراق لبنان پاکستان اور ایران وغیرہ، ان تمام مومنین اے پاک پروردگار جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار لشکر کفر کو واصل جہنم فرما، لشکر اسلام کو فتح نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار قلب امام محور کائنات، اے پاک پروردگار ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور مبارک میں تعظیم فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اگر تو نے ماہ رمضان میں ہمیں نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اے پاک پروردگار اس پورے ماہ رمضان میں اگر ہم نے ایک سیکنڈ بھی تیری خلوص سے عبادت کی ہے، اے پاک پروردگار تو اس خلوص کے سبقے میں اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.